کو ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ،
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، میں سب سے پہلے ناصران امام کے تمام جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قابل تحسین ہے ان کا یہ عمل کہ ملت کے شہداء کی یادگار کو اور ان کی عظمت کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح کے سلسلے کا انعقاد کیا گیا، اور جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ماشاءاللہ 18 سال ہیں کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا گیا ہے۔ شہداء، فلسفہ شہادت، شہداء کی حیات، یہ وہ مضامین ہیں، وہ مطالب ہیں کہ جو فرصت چاہتے ہیں کہ انسان فرصت سے ان مطالب پر گفتگو پیش کرے۔ میں چند ایک اہم نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کہ قرآن کریم، روایات اور دین اسلام جس وقت موت اور حیات کے تصورات کو پیش کرتا ہے تو ایک خاص کیفیت ہے دین اسلام میں کہ جب وہ کسی کو مردہ کہتا ہے یا کسی کے لیے زندہ ہونے یا اس کی حیات کا ذکر کرتا ہے۔ حیات کے صحیح معنی کو درک کرنے کے لیے یقیناً مباحث بہت طویل ہیں، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ کسی مطلب کو کہیں تک پہنچا سکوں آپ کی خدمت میں۔ پوری کائنات میں جو اصل حیات ہے اس کا منبع پروردگار کی ذات ہے، لہذا خداوند کریم کے اسماء مبارکہ اور اسماء حسنہ میں سے ایک اہم نام الحی ہے۔ جب ہم پروردگار کے لیے الحی کہتے ہیں یعنی زندہ، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پروردگار کے لیے حیات کا کیا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ آیا پروردگار کے لیے حیات کا وہی معنی ذہن میں رکھا جائے گا کہ جو ہم حیات کا معنی اپنے لیے کرتے ہیں، یا بایولوجیکل ٹرم میں جو ہم نے لیونگ بینگز کے لیے ایک معنی اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، کیا پروردگار کے لیے جب ہم اسے الحی کہتے ہیں تو مراد ہماری اسی طرح کی کوئی زندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پروردگار کی ذات سے حیات کا کیا معنی ہے جس کو ہم نے تصور کرنا ہے؟ عین اسی مرحلے میں آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ذوات مقدسہ کہ جن کے بارے میں ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ پروردگار کے اسماء حسنہ کے مظہر تام ہیں، خداوند کریم کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں تمام تر اسماء کے مظہر تام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. معذرت کے ساتھ آگے آغا صاحب بزرگوار شخصیت ہیں، میرے لیے اساتید کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ استاد بھی ہیں بندے کے. جسارتن آغا اگر اجازت ہو آپ کی تو چند ایک مطالب خدمت میں. لہذا جب ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی، پروردگار کے اسماء مبارکہ کے مظہر تام ہونے کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، تو یقیناً اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار کے اس اسم یعنی الحی کے بھی مظہر تام ہیں. جب الحی کے مظہر ہیں تو پس ایک ایسی حیات کے حامل ہیں جس سے پوری کائنات کے اندر حیات اپنے معنی پیدا کرتی ہے. لہذا ایک ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات حیات ظاہری ہے کہ جو ان کے دنیا میں آنے اور پھر شہادت کے مقام تک ان کے ساتھ ہے، لیکن ایک ان کی حیات حیات حقیقی ہے، وہ حیات کے جو پوری کائنات میں حیات کا باعث بن رہی ہے. وہ کون سی حیات ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام شہادت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، یہ جو موت کا تصور ہے، اہل بیت اس مرحلے سے شہادت کے گزرتے ضرور ہیں لیکن بے بس نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ شہادت کے اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں تو اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ تر ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو دست تصرف ہے وہ اس سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے. لہذا جب ہم سے وہابی مسلک کے افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں جبکہ یہ مر چکے ہیں، تو اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر حیات، شہداء کی حیات، خدا کی حیات، اولیاء الہی کی حیات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لہذا جب ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ پھر پروردگار کیسے مدد کرتا ہے، پروردگار زندہ کیسے ہے، تو وہاں پر آپ کے پاس کوئی مطالب نہیں. اب ہم آتے ہیں ان کو چھوڑ کر، خود اپنے لیے ہم یہ سوال پیش کریں کہ جب ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی کو تمام کرنے کے بعد، شہادت کے بعد بھی حی ہیں اور ہمارے تمام افعال پر حاضر و ناظر ہیں، تو ان کی حیات کس طرح کی ہے؟ آیا ممکن ہے ان کی حیات کو درک کرنا؟ اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ حیات اپنی مختلف اقسام میں مختلف درجات اور اس کے مختلف آثار ہیں. ہم جس حیات کو بعض اوقات دنیا میں درک کر پاتے ہیں وہ حیات حیات حیوانی ہے. یہ جو حیات جس کو ہم اور آپ درک کر رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ حیات حیات حیوانی ہے. ضعیف ترین حیات کہ جو عالم مادہ میں ظہور پیدا کرتی ہے وہ نبات کی، پودوں کی حیات ہے. اور جب تک پودے میں رشد اور نمو نہیں ہوگا یا اس کے پتے دوبارہ سبز نہیں ہوں گے، ہمیں اس کی حیات کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ سب سے ضعیف حالت ہے حیات کی، البتہ اس سے بھی نیچے ایک مرحلہ ہے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن اس حیات کو وہاں سے ہم درک کرنا شروع کرتے اور اس کے بعد پھر حیات حیوانی ہے جس میں ہم اور آپ سب موجود ہیں. خود اس حیات سے افضل حیات، قوی حیات، حیات انسانی ہے. بعض لوگ دنیا میں پیدا ہو کر مرنے تک حیات حیوانی کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. ان کی زندگی میں اور حیوانات کی زندگی میں صرف اسٹینڈرڈز کا فرق ہوتا ہے، صرف سٹائل کا فرق ہوتا ہے، ورنہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان میں اور باقی حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم جتنا بھی بہترین غذا اپنے لیے تیار کر لیں، شہد کی مکھی کی بنائی ہوئی غذا سے زیادہ بہترین غذا نہیں بنا سکتے. ہم اپنے لیے جتنا بہترین لباس تیار کر لیں، ریشم کے کیڑے کے منہ سے بنائے ہوئے تار سے بہترین لباس اپنے لیے نہیں بنا سکتے. ہمارے گھر میں جتنی مرضی پرفیکشن ہو، شہد کی مکھی کے چھتے سے زیادہ پرفیکٹ گھر ہم نہیں بنا سکتے. ہمارے اندر جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز ہوں، مکڑی کے ایک چھوٹے سے جالے کے اندر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں سم ٹائمز ہم اس لیول تک بھی نہیں پہنچ پاتے. سو وی آر اسٹینڈنگ, ہم کھڑے کہاں ہیں. حیوانات کی حیات میں ہم اگر اپنا مقابلہ کریں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفہ, انسان ضعیف ہے. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو باقی حیوانات پر امتیاز دیتی ہے؟ اس کی انسانیت ہے. انسانیت کہاں سے شروع ہوتی ہے یا حیات انسانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وہاں سے جب انسان اپنے لیے زندہ رہنا چھوڑ دیتا ہے, دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے. اس کی حیات کا مقصد اس کی ذات سے باہر نکل کر عموم انسانیت کی طرف جب اس کی حیات کا مقصد جاتا ہے, یہاں سے اس کی حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے. اس حیات انسانی سے بالا اور اعلیٰ حیات حیات الوہی یا الہی ہے کہ جس کا کی ابتدا انسان کے عقائد سے اور دین حقہ پر اس کے اعتماد اور اعتقاد سے شروع ہوتی ہے. ہمارا بعض اوقات خیال اپنے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم الہی حیات کے حامل ہیں اور ہم حیات الہی جی رہے ہیں, لیکن ہم میں سے اکثریت ان کی ہوتی ہے کہ جنہوں نے حیات الہی کو درک بھی نہیں کیا ہوتا, ہم اس لیول پر بھی نہیں پہنچے ہوتے. اس لیے کہ یہ جتنی بھی حیات کے درجات ہیں ان کو اسکپ نہیں کیا جا سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں حیات انسانی کو درک کیے بغیر حیات الہی اس کا حامل ہو جاؤں, پاسبل نہیں ہے. لہذا وہ جو حیات الہی کے مراحل میں ہوتے ہیں وہ حیات انسانی حتمن رکھتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ اس کو اسکپ کر کے اوپر چلا جائے. اب حیات الہی اس کے اپنے درجات ہیں, اور حیات الہی کی قدرت اور قوت یہ ہے, میں یوں کہوں گا کہ کم از کم جو قوت اور قدرت حیات الہی کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ حیات شخص کو زندہ رکھنے کے لیے بدن کی محتاج نہیں ہوتی. لہذا خود عرفان میں بعض مقامات عرفا کو ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی روح اور اپنے بدن کے درمیان میں جدائی پیدا کر لیتے ہیں. جب الہی راستے پر ہے, جب الہی مناسب پر ہے, جب الہی حیات جی رہا ہے تو محتاج بے بدن نہیں ہوتا. اب یہ کیفیت کیسے ہے اور وہ زندگی کیسے ہے, اس کو درک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بل احیا ولکن لا تشعرون, یہ زندہ ہیں لیکن تم ان کے حیات کا شعور نہیں رکھتے, تو اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ اگر تم شعور نہیں رکھتے تو تمہیں شعور حاصل ہو بھی نہیں سکتا. بلکہ قرآن ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جن کو قرآن یا اولی الالباب کہہ کر, صاحبان عقل کہہ کر آواز دیتا ہے. قرآن ان سے مخاطب ہے کہ جن کے لیے بار بار کہتا ہے افلا تدبرون, افلا یتفکرون, اس طرح کے بار بار القابات اور ان جملوں سے ان افراد کو پکارتا ہے تاکہ ان کی عقل اور ان کے تدبر کی جو کیفیت ہے اس کو بار بار جھنجھوڑے. اب صاحب عقل کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یو کین ناٹ ڈو, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری اس حد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتے, بلکہ صاحب عقل کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے ولکن لا تشعرون تو گویا اس کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ قرآن اس کو چیلنج کر رہا ہے. دیکھیے, صاحب کمال, جس شخص کے پاس کمال ہوتا ہے, اس صاحب کمال کو اس زمینے میں اس کمال سے مربوط کسی شے کا کہا جائے نا کہ یو کین ناٹ ڈو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کی اہانت کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر قابلیت ہے تو تم یہ کر کے دکھاؤ. لہذا قرآن میں تقریباً وہ سارے مقامات کے جہاں پر کہا گیا کہ وما ادراک, تو وما ادراک سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اس کو درک نہیں کر سکتے, تم اس کا علم, اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ چیلنج ہے کہ اگر تم واقعاً صاحب علم اور صاحب عقل اور فہم ہو تو اس مقام تک آؤ, اس کو درک کر کے دکھاؤ, اس کی معرفت حاصل کر کے دکھاؤ. ایگزیکٹلی شہدا کی حیات کے اندر بھی پروردگار جب کہہ رہے ولکن لا تشعرون, تو مراد یہ نہیں ہے کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر ان کی حیات کا شعور اور ادراک ہو ہی نہیں سکتا تو پھر بظاہر ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بل احیا عند ربہم یرزقون وغیرہ, اس سارے مطالب کا مقصد کیا ہے جب ہمیں ان کی حیات کو درک کرنے کی قوت ہی نہ ہو ہمارے اندر؟ بس یہ ساری باتیں یہ بتاتے ہیں کہ ہے. اب کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ کیفیات بہت ساری ہیں، ان کو چیزوں کو ہم مختلف انداز سے مختلف چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے شہداء کی جو حیات ہے وہ الہی جو حیات ہے اس کا ایک خاص درجہ ہے، جس کو در کرنے کے لیے انسان کے پاس خاص وسائل، خاص چیزیں ہیں جن کو انسان اگر در کرے تو پھر وہ شہداء کی حیات کو در کر سکتا ہے. عام حیات وہ جو میں اور آپ در کر سکتے ہیں، حیات نباتی، حیات حیوانی، اس حیات کے بھی بعض مراتب ایسے ہیں کہ جس میں حیات ہوتی ہے لیکن ہم اسے درک نہیں کر پاتے. اب پھر وہی بات ہے کہ اگر درک نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا کبھی بھی درک نہیں کر سکتے، یا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے ایسا کہ جس کے ذریعے سے اس حیات کو درک کیا جا سکے؟ جو بہترین مثال ہے، دا بیسٹ ایگزامپل، وہ نبات یعنی پودوں کی حیات کے اندر ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جس میں پودا زندہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کی حیات کو درک نہیں کر پاتے. وہ کب آتا ہے؟ جب یہ پودا، یہ نبات بیج کی شکل میں پایا جاتا ہے. اب اگر جنہوں نے کبھی بھی کلٹیویشن سے، ایگریکلچر سے ربط پیدا کیا ہو، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہر بیج کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، اسپیسیفک لائف ہوتی ہے. مثلا گندم کے بیج کی جو اسپیسیفک لائف ہے وہ 2 ایئرز ہے. گندم کا جو بیج ہے کاشت کے بعد 2 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. گندم کی زندگی کا، دانے کی زندگی کا جو پرابلم تھا اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، کہ جب انہوں نے اس 7 سال کے قحط کا سلوشن کیا بتایا کہ آپ 7 سال فراوانی نعمت میں اتنا اگاؤ، اتنا کلٹیویٹ کرو کہ 7 سال آپ کو کام آ سکے، آپ کھا سکو. سب نے کہا جی ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے ہمیں سلوشن بتایا. لیکن فوراً جو سوال ذہن میں آیا، کس کے؟ کاشتکاروں کے ذہن میں آیا. اور انہوں نے سوال کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ 7 سال کے بعد دوبارہ کاشت کرنے کے لیے گندم کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہ گندم کی جو بیج ہے اس کی لائف 2 ایئرز ہوتی ہے. اب 2 سال تک جو یہ بیج زندہ ہے، اگر کوئی میرے سامنے لا کر 2 بیج رکھ دے، ایک 3 سال پرانا ہو، ایک 2 سال پرانا ہو، ایک مر چکا ہو اور ایک زندہ ہو، اور مجھ سے اگر کوئی یہ کہے کہ ان میں سے زندہ اور مردہ کا فرق بتا دیں، تو میں نہیں بتا سکتا فرق. اس لیے نہیں بتا سکتا کہ مجھے نہیں معلوم، کوئی ایسا اثر ان کے اندر موجود نہیں ہے، میرے اندر کوئی قوت ایسی موجود نہیں ہے کہ میں بتا سکوں. لیکن راستہ موجود ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ کہ آپ 4 عوامل کو جمع کر دیں، پانی، ہوا، روشنی اور مٹی. ان کو جس وقت آپ جمع کریں گے، ان دونوں بیجوں کو زمین میں بو دیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں، روشنی ہوا کا انتظام رکھیں، جس بھی بیج کے اندر حیات ہوگی وہ حیات خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی. بس ہم درک اس سٹیج میں نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اشیاء کے وسیلے سے ان کے اندر موجود حیات کو درک کیا جا سکتا ہے، اس کی حیات کو جانا جا سکتا ہے. بس جب قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تم شہداء کی حیات کو درک نہیں کر سکتے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بالکل اس بیج کی مانند ہے کہ جب تک یہ بیج اسی طرح سے پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی حیات ہے یا نہیں، یہ زندہ ہے یا نہیں. اس بیج کی کیفیت کیا اگزیکٹلی اسی طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے سامنے جب شہید کا لاشا آتا ہے، وہ لاشا اور بیج کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک عام مردے میں اور شہید کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا؟ کہ اس کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. اب ایک تو اعتقاد ہے میرا کہ میں اس اعتقاد کے تحت یہ تسلیم کر لوں کہ ہاں جب خدا نے کہا ہے تو یہ زندہ ہوگا، لیکن اس اعتقاد میں اور شہید کی حیات کو درک کر کے، اس حقیقی حیات کے معنی کو درک کر لینا اس میں، اور آنکھ بند کر کے قرآن کے قول کو صرف اس لیے قبول کر لینا کہ جی قرآن نے کہا زمین آسمان کا فرق ہے، لہذا اب ہمارے اپنے لیے ضروری ہے اگر ہم حیات الہی کو درک کرنا چاہتے ہیں، ان مراحل حیات جو کہ حیات حقیقی ہے اس مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس منزل اور اس مقام تک پہنچائیں جہاں پر ہم شہداء کی حیات کو درک کر سکیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان حیات، شہداء کی حیات کو کیسے درک کریں؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ آئمہ کی جو حیات کا لیول ہے وہ حتماً ان کی حیات کے لیول سے اوپر کا لیول ہے، تو وہ لوگ کے جو شہداء کی حیات کو درک نہیں کر پاتے، آئمہ کی حیات کو کسی بھی طریقے سے درک نہیں کر پائیں گے. لہذا میں عقیدے کے تحت تو اب یہ اپنے لیے یہ بات ذہن میں بیٹھا سکتا ہوں کہ ہاں امام زندہ ہے، حاضر و ناظر ہے، لیکن یہ کیفیت کہ میں امام کی حقیقی حیات کو درک کر سکوں، یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب میں پہلے اسٹیپ میں آ کر شہدا کی حیات کو درک کرنے کے قابل نہیں بنوں گا۔ شاید پروردگار نے شہدا کی حیات کو ذکر کیا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمارے لیے ایک مرحلہ، ایک مقام ہمارے لیے قائم ہو جائے کہ اگر تم اس مقام تک پہنچنے کے اہل ہوگے تو اس سے اگلے مرحلے میں تم اس قابل ہو سکتے ہو کہ تم اپنے آئمہ کی جو حیات حقیقی ہے اسے درک کر سکو، اور پھر کمال مرحلہ یہ ہوگا، کمال مقام یہ ہوگا کہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ پروردگار کے حی ہونے کے مطلب کو درک کر سکے، اور وہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پہلے مرحلے میں ہم شہدا کی حیات کو درک نہ کر پائیں۔ شہدا کی حیات عزیزان من، بعض اوقات ہم یہ آیات پڑھ کر کے ولاک اللہ تشعرون بل احیا عند ربہم یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، بات صرف یہی نہیں ہے، یہ جو آیت ہے کہ عند ربہم یرزقون، اس سے اگلی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، صرف رزق نہیں دیے جاتے بلکہ وہ خوشحالی کی حالت میں ہیں، وہ بہت خوشحال ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ پس مردے سے یا وہ چیز کے جو مر چکی ہے اس سے خوشحالی کا جو تصور ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا صرف خود خوشحال نہیں ہیں بلکہ قرآن ایک مرحلہ آگے بڑھ کر کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِي لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، صرف خود خوشحال نہیں ہیں بلکہ بشارت دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، ابھی شہداء سے وہ لوگ آ کر ملحق نہیں ہوئے ہیں، ملے نہیں ہیں ان سے آ کر، ان لوگوں کو شہداء بشارت دیتے ہیں اس بات کی، کس بات کی، کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو خوف کرنے کی اور حزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی حزن نہیں ہے، اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ شہادت کا راستہ خوف کا راستہ نہیں ہے، حزن کا راستہ نہیں ہے۔ پس جو افراد اپنے آپ کو شہداء سے ملحق کر لیں یا ملحق کرنے والے ہوں حتی شہدا ان کو بشارت دیتے ہیں اس بات کی، بس یہ جتنی بھی کیفیتیں ہیں یہ حیات کی کیفیتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جو شہدا اپنی اس حیات حقیقی میں پہنچنے کے بعد انجام دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے میرے لیے کہ میں کتنا اپنے آپ کو شہدا سے وصل کر پاتا ہوں۔ ہماری متاسفانہ قوم کی جو حالت ہے وہ یہ کہ ہم شہدا کی رسپیکٹ صرف ان کی یاد بود سے زیادہ آگے جاتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں شہداء سے توسل کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، ہم نے یہ کانسیپٹ اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے۔ اب آپ جا کر دیکھیے، مثلا مثال دے رہا ہوں میں، ایران میں، لبنان میں، وہ سب سے پہلے توسل کے مرحلے میں جس کو اہمیت دیتے ہیں وہ ان کے شہداء ہیں، لہذا آپ جا کر دیکھیں ان کے جوان، ان کے افراد کس طریقے سے شہداء کی قبروں پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر حیات الہی کو درک کرنے کا مرحلہ طے کرنا ہے اس کا پہلا اسٹیپ شہداء کی حیات ہے، اور جس نے شہداء کو ان کی حیات کے ساتھ درک کر لیا وہ آمادہ ہے کہ وہ آئمہ کو ان کی حیات حقیقی کے ساتھ درک کر پائے۔ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنے شہداء کو، قبرستانوں میں جا کر دیکھ لیجئے، لوگوں کے بیہیویئر سے جا کر دیکھ لیجئے، ہماری حیات میں شہداء کا کردار کتنا ہے، کتنا پہچانتے ہیں ہم اپنے شہداء کو، کس قدر آشنائی ہم نے پیدا کی ہے شہداء کی۔ جب ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں جو وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پتہ لگتا ہے شاید ابھی ہم اپنی تربیت کے اعتبار سے اپنی ملت کو اس مقام تک بھی نہیں لے جا سکے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی ملت کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ شہداء پہلے مرحلے پر ہیں، ان کی عزت کرنا سیکھو، ان سے توسل کرنا سیکھو، ان کی حیات کو درک کرنا سیکھو تاکہ تم آئمہ کے لیے آمادہ ہو سکو۔ لہذا ایام نوروز جو کہ ایرانیوں کی سب سے بڑی عید ہوتی ہے، اس میں نوجوان، یونیورسٹی کالج کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو جاتی ہے ان مناطق میں جہاں پر شہداء 8 سال، ایک بڑی تعداد ہے شلمچہ ایک جگہ جہاں پر لاکھوں شہداء، اور وہاں پوری پوری رات میں نے بچوں کو شہداء سے توسل کرتے ہوئے دیکھا ہے، پوری پوری رات۔ لہذا یہ جتنے بھی مقام ہیں، ان تمام مقامات میں جو چیز ہمیں درک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب تک ہم شہداء کو اپنے قلب میں وہ جگہ اور وہ مقام عطا نہیں کریں گے تب تک ہم شہداء کی حیات کو درک نہیں کر سکتے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئمہ کی حیات کو، اس حیات الوہی کو، اس حیات حقیقی کو درک کریں اور آخری مرحلے میں پروردگار کے حی و قیوم ہونے کے مطالب کو درک کر سکیں، تو پہلا سٹیپ شہداء سے ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں تمام آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً ان تمام افراد کا جنہوں نے شہداء کی اس یاد بود کو زندہ رکھا اور ہم سب کو موقع فراہم کیا. شکر گزار ہوں اور دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ ایام فاطمیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، بی بی کی مظلومانہ شہادت کے ایام ہیں. پروردگار بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم حقیقی حضرت زہرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو ہمارے شہداء کی قدر کرنے اور ان سے توسل کرنے اور ان کی حیات کو درک کرنے اور پھر ائمہ سے توسل کرنے کا، حقیقی توسل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، مراجع اعظام ہیں، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.